السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه: إن الله لا يستجيب الدعاء عن قلب لاهٍ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، ایک حدیث کی میں نے آپ کے سامنے قراءت کی ہے. اس میں اللہ پاک نے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے اور ایک اہم اور ضروری بات کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمایا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرکار کی بات میں جامعیت ہوتی ہے. آپ کو معجزہ ہے کہ آپ جوامع الکلم دیے گئے، جامع بات کرنا آپ کا معجزہ تھا. مختصر بات فرماتے، بے شمار باتیں اس میں ہوتی تھیں. جس کا ذہن جتنا رسا ہے، جس میں جتنی قوت اجتہادی ہے، جس کی روح جتنی زیادہ منور ہے، وہ اتنے زیادہ مضامین کو اس میں سے نکالتی تھی. یہاں پر بھی دیکھنے میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، لیکن بڑے علوم ہیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے غفلت والے دل سے. لا استجیب الدعاء عن قلب لاهن. شرح حدیث دعا دو معنی میں لیتے ہیں. ایک دعا متعارف معنی میں کہ بندہ جو دعائیں مانگتا ہے وہ مراد ہے. حاجتوں میں آدمی دعائیں مانگتا ہے. دعا میں اور استعانت میں تھوڑا فرق ہے. مدد چاہنا، اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. دعا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو استعانت ہے وہ دعا کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں. جیسے مصیبت ہے، مصیبت میں استعانت جو ہے نا وہ صبر ہے، دعا نہیں. دعا بھی اس کا ایک حصہ بن سکتا ہے، لیکن دعا مصیبت میں استعانت، مدد مانگنا کیا ہے اللہ سے؟ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اس کو. استعینوا بالصبر والصلاة، مدد مانگو، مدد چاہو صبر سے. عام طور پر دعا حاجتوں میں ہوتی ہے، ضرورتوں میں انسان اپنی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ میری ضرورت ہے. آخرت کی ضرورتیں ہیں بندے کی، وہ تو آنے والی ہیں مستقبل میں. دنیا میں آدمی بے شمار ضرورتوں میں الجھا رہتا ہے اور ضرورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اور میرے دوستو، ہم اصل ضرورتوں کے ہی مجموعے کا نام ہے. انسان پہ اگر آپ غور کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو لگے گا کہ ضرورتیں ہی ہیں وہاں پہ، اور کیا ہے. کھانے کی ضرورت روزانہ، پینے کی ضرورت روزانہ، پہننے کی ضرورت روزانہ، رہنے کی ضرورت روزانہ، چلنے پھرنے کی سہولتیں روزانہ، صحت کی ضرورت روزانہ، عزت کی ضرورت روزانہ. کون سی چیز ہے جس کی ضرورت بندے کو نہیں ہوتی رہتی؟ پلس اس میں نئے نئے مسائل بھی آتے ہی رہتے ہیں. ہماری اگر نظر ہماری ضرورتوں پر اور محتاجگی پر ہو تو بڑاپن ختم ہو جائے. اور بڑھاپن جو ہے یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. ایک بڑھاپن ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تکبر اور غرور کرنا، اور ایک بڑھاپن ہوتا ہے من مانی کرنا. اندر کا بڑھاپن ہے یہ، جو سمجھ میں آیا کر رہے ہیں، جو جی میں آیا کر رہے ہیں، یہ بڑے پن سے ہی ہوتا ہے. دوسرے کے سامنے نہیں جتا رہا ہو، لیکن بس اپنی سے سم اپنی کرتا ہے، تو اللہ کے سامنے بڑھاپن ہی ہے وہ. تو اگر انسان کو اپنی ضرورتوں کا اندازہ ہو کہ میں کتنی ضرورتیں رکھتا ہوں، اور ہر ہر سیکنڈ میں رکھتا ہوں، ہر ہر لمحے میں رکھتا ہوں، اور ایک قسم کی نہیں رکھتا بلکہ ہزاروں قسموں کی رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی ہر وقت محتاج ہوتا ہے، ہر سیکنڈ میں محتاج ہوتا ہے، ہر پلک جھپکنے میں پچاسوں ہزاروں قسموں کا محتاج ہوتا ہے، ہر پلک جھپکنے میں، یعنی کسی ایک وقت پلک جھپکنے میں نہیں، زندگی بھر ہر پلک جھپکنے میں. کبھی بھی کوئی انسان امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعیت ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نیک ہو، بد ہو، نیکیوں کے کاموں میں لگنے والا ہو، نہ لگنے والا ہو، بے نیاز کوئی نہیں، سب محتاج ہیں، سب ضرورت مند ہیں. لا یستغنی عن اللہ طرفۃ عین، اللہ تعالیٰ سے استغنا پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہوتی. اور جس آدمی میں یہ عقیدہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے اتنے ٹائم کے لیے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی آدمی یہ سوچے کہ مجھے اللہ کی اب ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، چونکہ اس کو فہم ہی نہیں ہے کہ ضرورت اس کی ہے کیا، اور اللہ پاک اس کی ضرورتیں پوری کیسے کر رہے ہیں. تو دعاؤں کے اندر ہوتا اصل میں یہ ہے کہ آدمی اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، ہر چھوٹی بڑی حاجت، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے کو محتاج سمجھ کے رجوع ہونا، یہ عبادت کی حقیقت ہے. اسی لیے فرمایا گیا دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، اس کا جوز ہے، پورا خلاصہ ہے، چونکہ انابت ہے اس میں اللہ کی طرف، رجوع ہے اللہ پاک کی طرف، اپنے احتیاج کا اظہار ہے اللہ پاک کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تسلیم ہے کہ ان کی عظمت کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ آپ بڑے ہیں تبھی تو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اس لیے فرمایا دعا مخ العبادہ. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، وہ یہ کہ جو دعائیں کرتے ہو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ غفلت والے دل سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتے. غفلت کا ازالہ میرے دوستو وہ کب کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ یہ جب تک آدمی اپنے باطن کا تزکیہ نہیں کرتا نہیں ہوتا. غفلت کی ضد ہے ذکر، جیسے معصیت کی ذکر ہے طاعت. تمام گناہوں کا، تمام معصیتوں کا مبنا جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں وہ غفلت ہے. پہلے غفلت آتی ہے پھر معصیت ہوتی ہے، غفلت کے لیول ہوتے ہیں. بعض مرتبہ غفلت بصورت یاد ہوتی ہے، بظاہر آدمی غفلت میں نہیں ہے، یاد میں ہے لیکن غفلت میں ہے. مثلا ایک آدمی نماز کا وقت ہو گیا، تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اسے کہو گے نماز کا وقت ہو گیا، اور تسبیح دکھا رہا ہے کہ میں تو تسبیح پڑھ رہا ہوں، تو دیکھنے میں تو یہ ہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو اس وقت کا ذکر معلوم نہیں ہے کہ اس وقت کا حال کا ذکر ہے کیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرنا چاہے آپ کسی بھی کام سے کریں گے، کسی بھی مشغولیت کی وجہ سے، الا ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے، وہ غفلت میں ہی آئے گا. تو اس کو اللہ کے حکم کا، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے، اگر اللہ کو یاد رکھتا تو تسبیح لے کے نہ بیٹھتا نماز کے وقت میں. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم گئے تھے، ایسے ایک مرتبہ گشت میں، نماز کا وقت ہو گیا، ان کو متوجہ کیا کہ نماز کا وقت ہے، چلیں پڑھ لیتے ہیں. تو کہنے کہ یہ جو سرنج ہے نا، یہ میرے لیے نماز سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس میں مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے. کیا نماز روزہ لے کے بیٹھے ہو آپ لوگ؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کی خدمت میں میں. اچھا ویسے وہ تھے ڈاکٹر بڑے عجیب و غریب، یعنی انتہائی شفیق اور غریب پرور مشہور تھے، उनकी फीस हमारे यहां हिंदुस्तान में 2.5 रुपए, मरने तक 2.5 रुपए उन्होंने अपनी फीस रखी, वफात हो गई, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। बड़ा जी उमदा आदमी थे, नवाब फैमिली से ताल्लुक था उनका, 2.5 रुपए फीस थी, बड़ी दूर दूर से लोग आते थे, और जिनके पास 2.5 रुपए भी नहीं है वो भी नहीं लेते थे उनसे, तो गरीब परवरी तो थी वहां पे, इसमें कोई शक नहीं, खिदमत खल्क था वहां पे उनके। एक है डॉक्टरी, आजकल की जरा नाजुक हो गई है, कुछ अच्छे डॉक्टर भी माशाल्लाह हैं, मगर यह कि आजकल तो डॉक्टरी इस माना में रही नहीं, अब तो वो एक अजीब चीज हो गई, सबको पता है कि वो क्या चीज हो गई, मगर यह कि थी उनके पास वो चीज। उन्होंने कहा कि ये मैं मखलूक की खिदमत कर रहा हूं ये नमाज से भी अफजल है, क्यों? इस वास्ते कि खिदमत खल्क असल है, खिदमत से खुदा मिलता है, नमाज से भी खुदा मिलता है, इससे ज्यादा मिलता है। उनके पास दलीलें भी थी, इस्तदलाल भी कर रहे थे, लेकिन ये गफलत है, ये ध्यान में रखते हुए कि अल्लाह की मखलूक है, उसके साथ मुझे नरमी से पेश आना है, उनके इलाज करना है, उनकी सेहत की फिक्र करनी है, मगर वो नमाज के वक्त में उससे गाफिल थे, तो क्या बोलेंगे आप? यही कहा जाएगा कि गफलत में है। गफलत की सूरतें अलग अलग होती हैं, ये नहीं कि हर वक्त, यानी आदमी की अगर जुबान पे जिक्र हो तो जाकिर ही है शायद, असल जाकिर तो मुती होता है, कुल्लू मुती लिल्लाह फहुवा जाकिर, जो मुती होता है अल्लाह का वो जाकिर होता है। फिर उस इताअत के साथ में जुबानी जिक्र भी जारी हो जाए, जिक्र लिसानी भी हो, माशाल्लाह फबिहा व नईमत, और जिक्र लिसानी के साथ इताअत के साथ जिक्र कल्बी हो जाए तो उसको याद कहते हैं। असल में गफलत के मुकाबले में सूफिया के पास ये मर्तबा होता है कि ध्यान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लगा रहे बंदे का, और ध्यान का लगना अल्लाह पाक की तरफ जब होता है, जब गैरुल्लाह से अलायक खत्म होते हैं, दिली एतबार से, कल्बी एतबार से, कल्बी एतबार से जब अल्लाह के गैर से तबीयत हटी हुई होगी, तवज्जो हटी हुई होगी, तो अल्लाह की तरफ लगा रहेगा, और मासिवल्लाह से कल्बी एतबार से दिली एतबार से तवज्जोहात का हटा हुआ होना, मेरे दोस्तों ये बहुत चीजें चाहता है। ये बोलने में भी बहुत आसान है, सुनने में भी बहुत आसान है, लेकिन करने में आसान नहीं है ये चीज। उसके लिए आदमी में हिर्स न हो, उसके लिए आदमी के अंदर रियाकारी न हो, उसके लिए आदमी में दूसरों की रियायत और परवाह का हमेशा डर न हो, क्या बोलेंगे लोग, क्या समझेंगे लोग, उसके लिए उसके अंदर इखलास हो, उसके अंदर तवाज़ो हो, उसके अंदर किनाअत हो। तज़किए बातिन के बगैर लाहियत जो है, गफलतियत जो है ना, वो नहीं खत्म हो सकती। और हम लोग चूंकि तज़किया नहीं करते इसलिए हमारी गफलत जाती नहीं। हमारी गफलत कहां तक है हमें सबको अंदाजा है, हम सबसे ज्यादा गफलत को ही पहचानते हैं। क्यों? इस वास्ते कि हमारी नमाज में भी गफलत है, हमारे जिक्र में भी गफलत है, हमारी तिलावत में भी गफलत है, हमारी नेकियों में भी गफलत है। इतने अरसा हो गया लेकिन नमाज में नमाज की तरफ तवज्जो नहीं थी, नमाज में नमाज की तरफ तवज्जो नहीं है, बाकी सब चीजों की तरफ है। नमाज शुरू की और सलाम फेरने के बाद ही पता चला कि नमाज खत्म की। और बकौल बुजुर्गों के क्या ऐसी आदत हुई है कि हमने ऐसा ट्रेन कर दिया है फिजिकल स्ट्रक्चर को अपने कि उन्हें रुकू भी कर लेता है वक्त पे, सिद्धा भी कर लेता है वक्त पे, खादा भी कर लेता है वक्त पे, कौमा भी कर लेता है, पढ़ भी लेता है, कब कौन सा पढ़ना है वो भी उसे पता है, और हम बिल्कुल दूसरी तरफ बिजी होते हैं। और यहां यह है कि दुआ जो है वो कल्बे लाही से कबूल नहीं होती, तो जब दुआ ही कबूल नहीं होती तो इबादत कहां से कबूल हो जाएगी भाई? इसीलिए मैं कह रहा था कि शुरा हदीस ने दुआ के माना दुआ के भी किए हैं और दुआ के माना इबादत के भी किए हैं कि इबादत में असल चीज दुआ ही होती है, दुआ वाली हकीकत होती है वो। तो इस हदीस शरीफ में बजाहिर मजमून ये निकलता है कि जब तुम दुआ करो तो तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और तुम्हारे अंदर गफलत न हो। लेकिन इस हदीस शरीफ से एक बात यह समझ में आ रही है कि जब तुम दुआ करो तो गफलत कब नहीं होगी? जब तुम्हारा अंदर साफ होगा, तुम्हारे बातिन का तज़किया होगा। तज़किया बातिन इसका असल मदलूल है। लेकिन इसमें एक और मजमून भी बड़ा अजीब है। हदीस तो हदीस होती है भाई, सरकार का इरशाद तो सरकार का इरशाद है, जिधर चाहे चले जाओ, जितनी दूर चाहे चले जाओ। वो मजमून यह है
کہ قلب الہی سے عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہونے کی شرط یہ ہے. دعا قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ دل جو ہے وہ متوجہ ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ شرط ہمیشہ مقصود سے الگ ہوتی ہے. جیسے وضو جو ہے نماز کے قبول ہونے کی، نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، لیکن وضو نماز نہیں ہوتی. وضو خود تو نماز نہیں ہے نا، آپ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایسے قلب کا غفلت میں نہ ہونا یہ ضروری ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک اور ایک چیز ہے دوسری، اس کے علاوہ ایک اور چیز چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی دعا میں ہو، اور وہ یہ ہے کہ آدمی عبادت میں ہو. اس کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے مقدم چیز جو ہوگی وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر آدمی پوری طرح شریعت میں ہو، ظاہر اس کا شریعت سے آراستہ ہوگا تو اس میں باطن آئے گا، اس میں حقیقت آئے گی. اور اگر ظاہر ہی کسی کا شریعت میں نہیں ہوگا تو اس میں حقیقت اور روح آنے کا کیا مطلب ہے؟ عقیدوں کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، عقل حلال کی پابندی، لباس حلال کی پابندی، لباس صحیح کی پابندی. لباس حلال الگ ہوتا ہے، لباس صحیح الگ ہوتا ہے. کھانا حلال الگ ہوتا ہے، کھانا صحیح الگ ہوتا ہے. حلال کھانے کو آدمی غلط طریقے سے بھی کھا سکتا ہے، جانوروں کی طرح کھا رہا ہے. نہ سنت کا لحاظ ہے، نہ مستحب کا لحاظ ہے، نہ آداب کا لحاظ ہے، نہ تمیز کا لحاظ ہے. بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، بازاروں میں گھومتا ہوا کھا رہا ہے. حلال ہی کھائے، لیکن یہ تو صحیح کھانا نہیں بولیں گے اس کو، تو کھانا غلط ہوگا. یہ بہت لوگوں کو اس میں غلطی ہوتی ہے، اس میں بڑی اڑیا عجیب عجیب غلطیاں پائی جاتی ہیں. دینداری میرے دوستو اصل یہ ہے، دین دانی نہیں. ایک ہوتی ہے دین دانی اور ایک ہوتی ہے دین داری. ایک ہے دین کو جاننا اور ایک ہوتا ہے دین کو رکھنا اپنے پاس. جاننا بہت کامن ہے، رکھنے کا مسئلہ ہے. شیخ بولی سینا کا قصہ سنا ہوگا آپ نے، میں نے اسے پہلے بھی سنایا ہے. شیخ بولی سینا بڑے حکیم گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت ہی مہذب اخلاق شمار ہوتے ہیں. تہذیب اخلاق ان کی کتاب ہے، ان کی اور بے شمار پر ان کی کتابیں ہیں. ان کے زمانے میں انہوں نے ایک بزرگ کے بارے میں کچھ تنقیدی کلمات کہہ دیے، تنقید کر دی. ہر زمانے میں ہوتا ہے، نیک لوگوں پر تنقید ایک عادت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے لوگوں کو. سب سے زیادہ مزہ جو ہے نا اچھے لوگوں کے گوشت میں لوگوں کو آتا ہے. اچھے لوگوں کا گوشت کھانے میں سب سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے. اچھا آدمی ہے اس کا گوشت کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ زہریلا ان کا ہی گوشت ہوتا ہے، کہ اچھے لوگوں کی برائی کرنے میں ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، اتنا زہریلا ہوتا ہے. شیخ بولی سینا نے تنقید کر دی. ان بزرگ کے پاس جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ شیخ بولی سینا اخلاق نمی دارت. بولی سینا کے پاس اخلاق نہیں ہے. اس آدمی نے جا کے وہاں نقل کر دیا کہ بھائی وہ تو یہ بول رہے تھے آپ کے بارے میں. تو ابو علی سینا نے تہذیب اخلاق کی کتاب لکھی، جس میں اخلاق کی تفصیل، خلق کیا ہے، اخلاق کی حقیقت کیا ہے، اخلاق کی قسمیں کیا ہے، اخلاق کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، اخلاق کے نتائج کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، یہ تفصیلات پوری ایسی موٹی کتاب لکھ کے بزرگ کے پاس بھیج دی. ان کو بتا دینا بولی سینا کے پاس اخلاق نہیں ہے بول رہے تھے نا. تو انہوں نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا. شیخ نے فرمایا من کہ گفتہ بودم کہ بولی سینا اخلاق نمی داند، من گفتہ بودم کہ بو علی سینا اخلاق نہیں دارت. میں نے کب کہا تھا کہ بو علی سینا اخلاق نہیں جانتا؟ میں نے کہا تھا کہ رکھتا نہیں، ہے نہیں اس کے پاس، جاننے کی تو ہے تفصیل. تو دین کے بارے میں میرے دوستو جاننا الگ ہے اور دین کو رکھنا اپنے پاس الگ ہے. پھر دین کے ظاہر کو جاننا، دین کے ظاہر کو رکھنا، دین کے باطن کو جاننا، دین کے باطن کو رکھنا، اس کی پریکٹس ہونا، جب یہ حقیقت انسان کے اندر آتی ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے. اور محبوب الہی بننا ہے، اصل محبوب خدا بننے کے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ کے پسندیدہ بندے بن کے مر جانا ہے، بہت پیسے بنا کے مرنا نہیں ہے، بہت بچے پال کے جن کے مرنا نہیں ہے، بہت پراپرٹیز قائم کر کے مرنا نہیں ہے، بہت انجوائے کر کے مزے کر کے مرنا نہیں ہے، اللہ کے اچھے پسندیدہ بندے بن کے مر جانا ہے۔ کہ ظاہر کے اعتبار سے بھی بندہ پرفیکٹ ہو گیا، باطن کے اعتبار سے بھی بندہ پرفیکٹ ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے اس کو اپنے خاص بندوں کے زمرے میں شامل فرما لیا، آ جاؤ بھائی تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، ادخلی فی عبادی وادخلی جا میرے بندوں میں تو آ جا، حالانکہ سارے بندے ان کے ہی بندے ہیں، لیکن یہ جو اعزاز ہے میرے بندوں میں تو آ جا وہ خاص بندوں کے لیے ہے جو وہ ان کے پسندیدہ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ بندے یہ ہے خاص جو میں جس کے لیے میں نے بھیجا تھا ان کو دنیا میں۔ پر یہ باتیں ہوتی رہیں گی، آج ہمارے امیر صاحب آئے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ 5-7 منٹ امیر صاحب اجتماع وغیرہ کے سلسلے میں کچھ متوجہ کرنا ہوتا، آئیے تشریف۔